الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز طلبہ، گزشتہ منگل کو میں نے یاد کیا تھا کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ گناہوں کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے، اور عذاب قبر کے کچھ واقعات مجھے یاد آئے تھے، وہ میں نے بیان کیے. آج ذہن میں یہ آیا کہ نیک اعمال کا اور نیک کاموں کا فائدہ دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں اور آخرت میں. آخرت میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیک آدمی جنت میں جاتا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقی اور اصلی نعمتوں کا مرکز ہے، جیسے جہنم تکلیفوں کا مرکز ہے، حقیقی عذابوں کا مرکز ہے، ایسے جنت اللہ تعالیٰ کی حقیقی نعمتوں، رحمتوں، راحتوں، مسرتوں اور عافیتوں کا مرکز ہے. اسی طرح نیک کام کرنے سے قبر میں بھی انسان کو راحت ملتی، جیسا کہ حدیث یا بس ثابت. اس پر بھی مجھے ایک دو واقعہ یاد ہیں، یہ چاہتا ہے کہ سنانے کا مقصد نصیحت لینا ہے، عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے، تاکہ ہم نیک کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور آمادہ کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو اختیار کریں. یہ واقعہ شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، اور عجیب و غریب ہے، اس لیے امید ہے کہ دلچسپی کا باعث ہو. سید غوث علی شاہ کے صاحب ہیں، جو شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، سن 1857 کی جنگ آزادی کے اندر یہ حیات ہے. یہ اپنے حالات میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سبق پڑھ رہے ہیں. دوران سبق ایک امیر آدمی آیا جو ظاہر بظاہر قدرہ لباس پوشاک سے مالدار معلوم ہوتے اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا حضرت میرا واقعہ عجیب و غریب ہے. میں حیران ہوں کہ کیا کروں, کہاں جاؤں. آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. جیسے آپ کہیں گے اس پر انشاءاللہ میں آؤں. اس میں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے رجوع کرنا چاہیے, اپنے اہم معاملات میں اپنے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے, اپنی رائے پہ چلنا چاہیے. جو آدمی اپنی رائے پر عمل کرتا ہے اکثر غلطی کرتا ہے, اس کا انجام خراب ہوتا ہے. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نوکر پیشہ آدمی تھا اور نوکری کر کے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بے روزگار ہو گیا اور گھر میں فاقے ہونے لگے, بیوی بچے پریشان ہو گئے. تو میں روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلا, کہیں جاؤں, کہیں نوکری دیکھوں, کوئی ملازمت مل جائے, کچھ کماؤں تو پیسے گھر بھیجوں, بچوں کو گزارا ہو, میری پریشانی دور ہو. تو میں اپنی جو کچھ بھی گھر میں جمع پونجی تھی وہ لے کر اودھ پور جو ہے وہ میں روانہ ہوں. کہتے راستے میں ریواڑی آئی اور اس زمانے میں ریواڑی کے اندر نہ کوئی شہر تھا, نہ کوئی بستی تھی, نہ کوئی خاص آبادی تھی, بس ایک تکیہ اور ایک سرائے. تکیہ کہتے ہیں قبرستان. قبرستان میں بیٹھنے کی جو جگہ بنائی جاتی ہے جہاں عموماً مجاور وغیرہ قبرستان کے اندر قبریں بنانے والے یا ویلی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے واسطے آنے والے بیٹھتے ہیں اسے تکیہ کہتے ہیں. تو ایک تکیہ تھا, ایک سرائے. سرائے کہتے ہیں مہمان خانے کو. پہلے زمانے میں وہ جگہ جگہ راستے میں سرائے بنائی جاتی تھی, اس کے اندر گزرنے والے لوگ ٹھہرتے تھے, آرام کرتے تھے. جس کو آج کل ہوٹل کہتے ہیں وہ سرائے تھا. تو ایک سرائے تھی جس میں کچھ بٹیاریاں رہتی تھیں اور کچھ کسبی, ایک دو کسبی ہوتے رہتے. بٹیاری یا بٹیارا اسے کہتے ہیں جو کھانا کھا کر بیچتے, جس کو آج کل ہوٹل والا کہتے ہیں. ہوٹل والے کو پہلے زمانے میں بٹیارا کہتے. اگر کھانا پکا کر بیچنے والی عورت ہو تو اسے بٹیاری کہتے. کچھ تو عورتیں جو کھانا پکا کر مسافروں کو بیچتی تھیں وہ اس سرائے کے اندر مقیم کی. وہ کسبی عورت کہتے ہیں بازاری عورت کو, فاحشہ عورت. کچھ کسبی عورتیں بھی مارے تھے, آنے جانے والے ان سے اپنا مطلب پورا کرتے تھے. کہتے ہیں بس یہ ریواڑی کے اندر تھی, تو میں اس سرائے میں جا کر کے ٹھہر گیا اور میں نے اپنا گھوڑا ایک جگہ باندھا اور چارپائی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی. اور اس لیے سر جھکا کر بیٹھ گیا کہ میں متفکر تھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, میرے پاس بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. آگے میں جا رہا ہوں, معلوم نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی, ملازمت ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی ذریعہ معاش مجھے ملے گا نہیں ملے گا. تو میں اس فکر میں بہت سب جگہ گھر بیٹھ گیا. تو ایک قصبی عورت آئی, تو اس نے کہا کہ جواب کیا بات, کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے نہیں؟ میں جانتی ہوں کہ بھائی میں ابھی تھکا آ رہا ہوں, سفر سے آیا ہوں, آگے بھی مجھے سفر میں جانا ہے, میں ذرا سستا لوں آرام کر لوں پھر میں کچھ سوچوں گا واپس چلی گئی. تھوڑی دیر پھر آئی, پھر اس نے اسے کیا ارادہ ہے, میں وہی بات اس کو بتلا دی جو پہلے کہی. کچھ دیر انتظار کے بعد پھر دوبارہ وہ میرے پاس آئی, کہہ رہی تو میں ایسے ہی بیٹھا جیسے آ کے بیٹھا تھا, نہ کھانے کا کوئی فکر ہے, نہ آرام کرنے کا کوئی تقاضا معلوم ہوتا ہے, کیوں اتنا متفکر ہے؟ تو جب تیسرے مرتبہ اس نے پوچھا تو پھر میں نے ہنسی اور حال بدلا کہ بات یہ کہ میرے پاس پیسے تو ہیں, گھر کے اندر فقر و فاقہ چھوڑ کر آیا ہوں, میرے پاس یہ گھوڑا ہے اور کچھ ہتھیار ہیں جس پر میں سوار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں. اودھ پور مجھے جانا ہے نوکری کے لیے, اب پیسے نہیں تو میں کیا کھاؤں؟ اور اگر میں گھوڑا اور یہ ہتھیار فروخت کرتا ہوں تو پھر نوکری کرنے کے لیے آئے کیسے جاؤں؟ اس فکر میں بیٹھا ہوں. تو میری غم کی داستان سن کر اس پر بڑا اثر ہوا اور وہ میری بات سن کر گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آئی اور اس نے آ کر کے مجھے دس روپئے دیے اور کہا کہ یہ دس روپئے میں نے سود کا چرخے پر سود کاٹ کر جمع کیے ہیں اور اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے تاکہ میرا کفن دفن حلال پیسے سے, کسی بھی عورت کی تو کمائی حرام ہوتی. تو وہ جانتی تھی کہ پیشہ حرام ہے اور آمدنی بھی حرام ہے, نہ معلوم کس مجبوری سے وہ گناہ میں مبتلا تھا, لیکن اس نے اپنے غسل و کفن کے لیے کفن کے لیے حلال دس روپے کما کر اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تاکہ یہ میں نے اپنے کفن و دفن کے لیے رکھے ہوئے یہ میں تجھ کو بطور قرض کے لیتی ہوں, تو یہ روپے لے, کھانا بھی کھا, آرام سے جا, روزگار تلاش کر, اللہ سے یہ مدد کر, اگر تیرے پاس ہو جائے تو مجھے لوٹا دیو, نہ ہو تو میں نے اللہ کے لیے واپس. وہ کیسی عورت ہے, عمل کیسا نیک کر رہی. یہاں یہ نصیحتیں ہمارے لیے کہ کبھی کسی بدکار سے بدکار کو, فاسق سے فاسق آدمی کو, برے سے برے آدمی کو بھی حق نہیں سمجھ, اور کبھی اس کی ظاہری فسق و فجور سے دھوکہ سکھانا چاہیے. جیسے کہ ہمارے خیال میں اس کا تھوڑا سا ظاہر ہے, پورا ظاہر ہے ہمارے خیال میں, باطن تو ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ بھی مخبر ہے, اس لیے کوئی اس کو حقیر سمجھ کے خود تکبر میں مبتلا ہو کر کے اپنی آنکھوں کو خراب کر لے, پر اس کا کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو کر کے ذریعہ نجات بن جائے. اس لیے کسی کو بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے, بس ہر مسلمان سے فی الحال اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھنا چاہیے, چاہے ظاہر میں کتنا ہی پاکتا متقی عابد و زاہد ہو تب بھی. اس لیے کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا, اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا یہ تکبر ہے, تو تکبر سے بڑھ کر کیا برا ہو. خیر وہ تھی تو کسبی عورت مگر اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا اور یہ نیکی اس نے اس کے ساتھ کیا, پیسے 10 روپے لیے اور کھانا وغیرہ بھی کھایا, اور پھر یہ یہاں سے آگے روانہ ہوا. اور پور میں ایک راجا کے یہاں جاتے, اس کو جاتے ہی ملازمت کر دی, اور ملازمت بڑی معقول ملی, بڑی اس کے اندر آمدنی. چنانچہ کہتا ہے کہ میں چند سالوں ہی میں امیر کبیر بن گیا, میرے پاس سواری کے لیے گھوڑے ہاتھی ہو گئے. تو سب پہلے زمانے میں تو ہاتھیوں پر بھی سواری ہوتی تھی نا, راجا بادشاہ مہاراجا لوگ ہاتھیوں پر سواری کرتے تھے, گھوڑوں پر سواری کرتے تھے. تو میرے پاس گھوڑے بھی ہو گئے, ہاتھی بھی ہو گئے, ہشم خطر بھی ہو گئے, نوگا چاکر بھی ہو گئے, اچھا خاصا ٹھاٹ باٹ مجھ کو حاصل ہو گئی. اتنے میرے گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے, لڑکی والے شادی کا تقاضا کر رہے ہیں, آپ آؤ پیسے لاؤ اس کے شادی کا انتظام کرو. تو جو کچھ میں نے وہاں کمایا تھا اس کو سمیٹا, زمین جائیداد بیچی, حشم ختم گھوڑے ہاتھی وغیرہ میں نے بیچے, سب کو میں نے نقد کیا. اور اس زمانے میں 5000 روپے کی ہنڈی میں نے تیار کرائی, 7 دن زمانے کے 5000 اس زمانے 50 لاکھ کے برابر تو ہوں. چند سالوں میں کہتے ہیں میں نے یہ کمائی کر دی, اور ہنڈی لے کر کے میں اودھ پور سے اپنے گھر واپس چلا. میں گھر جا کر کے اب گھر والوں کو میں پیسے بھی دوں اور دیگر حقوق فرائض ادا کروں, بچوں کی شادی بیاہ سے فارغ ہوں. واپس میں پھر میں ریواڑی آیا, اور پھر میں اسی سرائے میں جا کر ٹھہرا. جب میں وہاں ٹھہرا تو میں نے اس کی کسبی عورت کا پتہ معلوم کیا کہ اس طرح کی ایک کسبی عورت یہاں رہتی تھی, تاکہ میں 10 روپے پہنچاؤں اور اس کے احسان کا شکریہ بھی ادا کرتا جاؤں کہ اس نے ایسے بابرکت پیسے دیے کہ جاتے ہی دن دوگنی رات چوگنی ہو گئی. کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو بہت بیمار ہے, ہے بے فراش ہے, اور اس کے انتقال بہت قریب. میں اس کے پاس گیا تو واقعی بہت سخت بیمار تھی. تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھا, اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا. چنانچہ میں نے پھر اس کو جا کر کے باقاعدہ دفنایا, اور دفنا کر سارے ہو کر کے واپس میں سرائے میں ٹھہر گیا. رات کو میں سویا, کوئی رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلی اور مجھے یاد آیا کہ مجھے ہنڈی تو دیکھوں ہے یا نہیں. اس آدمی کو اپنے پیسے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہنڈی کی فکر تھی. تو جب جہاں میں نے اس کو رکھا تھا وہاں دیکھا تو موجود نہیں تھا. پھر اپنی جیبوں میں دیکھا، پھر اپنے بکس میں دیکھا، پھر سے جانے جہاں جہاں مجھے خیال جاتا رہا وہاں وہاں دیکھ کر رہا، لیکن کہیں وہ مجھ کو دیکھے. میں بڑا پریشان ہوں، میری تو زندگی بھر کی کمائی تھی، ایک دم وہ غائب ہو گئی. تو مجھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اس عورت کے قبر میں گری، میری ہنڈی جو ہے یہ قبر میں گر گئی دفنانے کے دوران. تو رات کو میں اٹھا اور سیدھا قبرستان گیا. نہ میں نے رات کی پرواہ کی، نہ ڈر اور خوف کا میں نے خطرہ کا اندیشہ کیا. رات کو میں قبرستان گیا اور میں نے قبر کھودی، مٹی ہٹائی. جب میں قبر کے اندر نیچے اترا تو وہاں پر تو میں دیکھا حیران رہ گیا کہ نہ میت ہے، نہ ہنڈی ہے، نہ کوئی ہوش ہے، گڑا گڑ کھا گئی. میں اور حیران ہوں کہ میت ابھی تو شام کو یہاں رکھی گئی ہے اور کام کیا ہوا، کون لے گیا، اور ہنڈی بھی وہاں نظر آئی مجھے. البتہ مجھے اس خبر میں ایک دروازہ نظر آیا، دروازے میں اندر چلے گئے. اب میں چاہوں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم شان باغ ہے، نہایت ہرا بھرا، بہت ہی خوبصورت، ہر جگہ پھلوں پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بیچے بیچ ایک تخت پر ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت بیٹھی. اسے دیکھ کر کے میں سمجھا کہ کوئی کسی بادشاہ کی شہزادی ہوگی. اب میں یہاں بستی سے آگے کہیں ایسا نہ ہو مجھے گرفتار کر لیں، وہ کوئی سزا دے. تو میں اس کو دیکھ کر کے الٹے پاؤں پیچھے جانے لگا. تو اس عورت کے ادھر کے جو اس کے نوکر چاکر اور غلام بانیاں تھے، ان میں سے ایک غلام میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ عورت تجھے بلا رہی. میں ڈرتا ڈرتا گیا اس کے پاس، جا کے کھڑا ہو گیا. اس نے جا کے تم نے مجھے پہچانا؟ نہیں میں نے تجھے پہچانا. تھا میں وہی کسبی عورت ہوں جس نے 10 روپے تجھ کو دیے تھے. اور جو 10 روپے میں نے تجھ کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کے تو ہے یہ ساری نعمتیں مجھے آیا. اللہ زندگی کتنے گزری اور نجات 10 روپے پہ ہوئے. 10 روپے تجھ کو دیے تھے اس کے تو ہے اللہ پاک نے سب کچھ ادا فرمایا. تو میں ہکا بکا رہ گیا. اور لے یہ تیری ہنڈی، تو جب جا رہا تھا قبر میں تیرے سے گر گئی، تو نے ہنڈی میرے ہاتھ میں پکڑا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اب تو جلدی سے واپس چلا جائے، کیونکہ نہیں اب تو میں نے تجھے پہچان لیا، میں کم سم تیرا باپ کو دیکھ لوں، یہاں کے سیر کر لوں پھر میں چلا جاؤں گا. کیونکہ نہیں یہاں کے سیر تو قیامت تک بھی نہیں کر سکتا. وہ جلدی جا، ورنہ دنیا میں نہ جانے کیا انقلاب آ چکا ہو. کہتے میں اس کے پاس 3 گھڑی رہا، اور اردو میں ایک گھڑی کہتے ہیں 25 منٹ کو، 24 سے 25 منٹ کے وقت کو ایک گھڑی کہتے ہیں. تو 3 گھڑی کا مطلب ہو گیا 75 منٹ، پون گھنٹہ، سوا گھنٹہ. تو میں وہاں اتنی دیر اس کے پاس قبر میں رہا. پھر جب میں واپس آیا، قبر سے باہر نکلا تو دنیا بدل چکی. یہ دراصل عالم برزخ تھا، وہ قصبی عورت مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ گئی اور اللہ نے اسے قبر کو ایک باغ میں تبدیل فرما دیا تھا جہاں ہر طرح کی راحتیں اس کو میسر تھیں. نوکر چاکر اور دل بہلانے کے لیے خادم اور خادمائیں اللہ پاک نے عطا فرما دی, اور اس کو عطا دلانے کی عبرت کے لیے اور ہمارے لیے عبرت کے واسطے اس واقعے کو ظاہر فرما دیا اور آلہ مرزا اس کے اوپر ظاہر کر دیا, جس میں ایک تو عالم برزخ کا بڑا ہونا واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے جنت قبر کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے, جیسے کہ حدیث شریف ہے. تیسرے یہ کہ اس کا یہ عمل ایسا قبول ہو گیا کہ جو اس کی زندگی بھر کی برائیوں پر چھا گیا تو غالب آ کر کے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. جب میں باہر آیا تھا, جب خبر سے باہر آیا تو ہم بھی میرے پاس موجود, لیکن اب دنیا کا منظر ہی میرے نظروں کے سامنے تبدیل ہو گیا. نہ وہ تکیا ہے, نہ وہ سرائے ہیں, نہ وہ لوگ ہیں, کوئی بھی میرے نظروں کے سامنے نہیں, بالکل نئی دنیا, نیا زمانہ, نئے لوگ, نئی عمارتیں. اس سرائے کی جگہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم شان شہر آ پاتا, کوئی مجھے جان پہچان والا نظر نہ, سب نو عمر, نئے لوگ, نئے آدمی. میں اسے پوچھ رہا ہوں, بھائی یہ ریواڑی شہر ہے جہاں ہے, تو یہاں پہ ایک تکیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ سرائے, ایک یہاں پہ سرائے تھی, متیالیاں اس کے اندر رہتی تھیں, کھانا پا کر بیچا کرتی تھیں, وہ کدھر اب پاگل ہے کیا؟ یہاں کہاں تکیا, کہاں سرائے, دیکھتا نہیں اتنا بڑا شہر ہے. میں جس سے ملوں وہ مجھے دیوانہ کہے, کوئی پاگل کہے, تو دماغ چل گیا, یہ چیزیں یہاں کا. ہوتے ہوتے ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا, اس کو میں نے کہا کہ بھائی میں یہاں گزرا ہوں, یہاں سے گزرا بھی ہوں, دوبارہ آیا بھی ہوں, اور یہاں یہ چیزیں تھیں. بھائی تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے, لیکن میں اپنے دادا کے پاس لے کے جاتا ہوں, ان کو جا کر تو اپنی داستان سنا, شاید وہ تیری بات سمجھ سکے. اور ان کے اپنے دادا اور دادا میں جو تھے وہ بھی نہایت بوڑھے ہو چکے تھے, بالکل خراب, پلکیں بھی ان کے نیچے گر گئی تھی. میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے ان سے اپنا سارا قصہ سنایا, تو انہوں نے کہ بھائی میرے دادا, بتایا کرتے تھے کسی زمانے میں اس جگہ پر واقعی ایک تکیا سرائے تھی, اور سرائے کے اندر کچھ بھٹیالی اور کچھ قصبی عورتیں رہتی تھی, اور ایک رات ایک امیر آدمی آ کر کے اس سرائے میں ٹھہرا تھا. ایک امیر آدمی اس سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا, رات کو 12 بجے وہ غائب ہو گیا, پھر پتہ نہ چلا وہ کہاں چلا. یہ ہمارے دادا ہمیں بتایا, اس نے کہا کہ میں وہی تو ہوں. بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی, تو وہ آدمی میرے دادا تو سناتے تھے قصہ, تو مجھے میرے پوتوں کی جگہ بھی نہیں ہے, تو یہ سنا تھا ہم میرا قصہ ہے. اب کہتے ہیں سب لوگ میری بات سن کر کے حقا بکا, بڑے حیران رہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو انہیں ہمارے دادا کے دادا سناتے تھے, یہ آج یہاں زندہ سلامت موجود ہے. تو آگے بھائی ایسا کر تو دلی جا, اور وہاں جا کر کے شاستری جی صاحب نے احمد اللہ کو اپنا واقعہ سنا اور ان سے مشورہ کر, اور جیسے وہ کہیں ویسا کر. حضرت میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ نے فرمایا کہ بھائی تو جو قبر میں گیا تھا وہ آدھے برزخ تھا، وہاں کی ایک گھڑی دنیا کی ایک صدی کے برابر ہوتی ہے. آدھے برزخ کی ایک گھڑی دنیا کی ایک صدی کے برابر ہوتی ہے، 100 سال کے برابر ہوتی ہے. اب تو 3 گھڑی اندر رہ کر کے آیا ہے تو 300 سال گزر چکے ہیں. اس لیے اب تیرا اپنے گھر جانا بھی بیکار، سب قبرستان میں پہنچ چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے. اب تجھے نہ یہاں رہنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، تیری ہنڈی بیکار ہے. حضرت نے اپنے پاس سے کرایہ دیا اور فرمایا کہ تو مکہ مکرمہ چلا جائے، وہاں جا کر اللہ کے گھر میں عبادت کر اور پھر وہیں دفن ہو گئی. ایسا عجیب و غریب بات ہے. بس دنیا کا عالم الگ ہے، آلے برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، ہر ایک کی شان الگ ہے. لیکن اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نیک کام کرے تو برزخ میں اس کے لیے نجات کا سامان، جیسے یہاں گناہ کرے تو عذاب کا اندیشہ. اور عذاب قبر کے کتنے بے شمار ان گنت واقعات، یہ پر آ رہے ہیں برزخ پر آتے وہاں کا عذاب و ثواب پر. ایسے یہاں رہ کر کوئی نیک کام کرے برزخ میں اس کے لیے راحت کا ذریعہ. دیکھو وہ کسبی عورت تھی، جس کا پیشہ بھی برا، جس کی آمدنی بھی ناجائز، لیکن اس نے حلال کے 10 روپے کمائے اور ایک مسلمان کی مجبوری دیکھ کر کے اس کو بطور قرض کے دے دیے، اس کے لیے عمل رضا قبول ہو گیا. اور اس ایک نیکی کے قبول ہونے کی زندگی بھر کے سارے گناہ اس کے مٹ گئے، اور نہ صرف گناہ مٹ گئے بلکہ آخرت میں اس کو راحت اور عافیت کا سامان مل گیا، اور اس خبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ بن گئے. اور یہ بالکل برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے اس طرح دکھاتا ہے. اور دوسری عبرت یہ ہے، دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت کتنی کثیر ہے، کتنی زبردست اور کیسی نافع تھی کہ وہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں چلائی، ورنہ تو ساری دنیا اس کے لیے تو اندھیرا تھی. نہ اس کے باپ ہیں، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ اس کی بہن ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ رشتے دار ہیں، نہ خاندان والے ہیں، نہ برادری والے ہیں، نہ وہ علاقہ ہے. 300 سال گزر گئے، 300 سال میں کیا سے کیا دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. ان کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں انہیں قبر پر نشان کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کا، یہ دنیا میں انقلاب ہوتا آتا رہتا ہے. ان کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں انہیں قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. شاہ رضی صاحب نے اندر خدمت نصیب، خدمت میں حاضری نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہنا اچھا مشورہ دے دی کہ دنیا کو لات مار، اب تو جا آنے کا ماں اور وہاں اللہ اللہ کر آنے جانے کرائے بھی اپنے پاس سے آتا فرمان. اللہ والوں کی صحبت ہے وہ ہر حال میں اکثیر ہے، نافع اور مفید ہے، بس اخلاص کے ساتھ ہو، صدق کے ساتھ ہو. اسی کے ہمارے علم تو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، عمل گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور دار و مدار نجات کا عمل صالح بن ہے، ایمان و عمل صالح یہ نجات کا ذریعہ ہے، جو کام آنے والی چیزوں سے اختیار ہے. پورے واقعے میں 2 چیزیں ہیں ہمارے لیے سبق سب سے زیادہ، ایک تو نیک کام کریں، کسی گنہگار کو حقیر اور ذلیل نہ کریں، بیٹھا کہتے ہی بڑا سے بڑا پاپی ہے. دوسرے اللہ والے خدمت و صحبت کو اختیار کیا. ایک وہ چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا, وہ بھی نیک کام کے بدلے میں اس کا سلا اس کا انعام تھا. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں اپنے رات کو سارے معمولات پورے کر کے سویا. معمولات کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. اس کی کوشش کرنی چاہیے اور جس کو نصیب ہو اس کو جان کے شکر ادا کرنا چاہیے. اسی سے دروازے کھلتے ہیں ترقیات کے, قرب خداوندی کے, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے. اور جو کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, وہ عموماً بےچارا ردی آزر کے کھاتے رہتا ہے, معروف رہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب معمولات پورے کر کے سویا تو خواب دیکھا. خواب میں دیکھا, دیکھتا ہوں کہ ایک میں سو رہا ہوں, خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں. اور ایک شاہ صاحب آئے اور انہوں نے آگے ارے ایسی مبارک رات میں بھی تو سو رہا, یہ رات سونے کی نہیں جاگنے کی ہے, یہ تو جاگ تو جیتے عبادت کر اللہ تعالیٰ کا. وہ مجھے ہلا کر اور بیدار کر کے چلے گئے, اور بیدار کر کے چلے گئے. لیکن جب میں خواب کے اندر بیدار ہوا تو میں نے تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی. نہ میرا گھر ہے, نہ میرا مکان ہے, نہ میرا محلہ ہے, نہ میری مسجد ہے, نہ میرے پڑوس کے لوگ ہیں, بالکل ہی نہیں دنیا. میں اسی حیرانی میں گھر سے باہر نکلا تو گلی بھی بالکل نہیں, اور گلی کو میں نے عبور کیا تو میں ایک باغ میں پہنچا. باغ دیکھا تو بہت ہی خوبصورت, نہایت ہی عمدہ اور بہت ہی کشادہ, نہایت وسیع. اور اس باغ کے بیچ بیچ میں نے ایک مسیری دیکھی جو پھولوں سے پھلوں سے لدی ہوئی, اور چاروں اس کے ارد گرد دو عورتیں پنکھا ہاتھ میں لیے جھلنے کے لیے کھڑی. اس باغ کے میں نے سامنے ایک محل دیکھا, اس میں بڑی چہل پہل نظر آئی, بڑا خوبصورت محل میں نے دیکھا. ہم نے حیران کیا اللہ کا کہا ہوں تو یہ باغ کیسا ہے, وہ محل کس کا ہے. سوچ رہا تھا کہ وہ شاہ صاحب جو مجھے جگانے آئے تھے وہ مجھے ایک جگہ اور نظر آ گیا. میں ان کے پاس گیا کہ مجھے شاہ صاحب یہ کیا منظر ہے, یہ کیا ہے, آپ نے مجھے تو اٹھا دیا لیکن بتایا کچھ نہیں. میں خود حیران ہو گیا کہ یہاں پہ کیا منظر ہے, کیا ماجرا ہے, کیا لوگ ہیں, میں کہاں آ گیا. ارے یہ جو باغ ہے یہ ایک مسلمان کا ہے, وہ ابھی دنیا میں ہے اور اس کا استقبال ہونے والا ہے. یہ اس کے لیے باغ ہے, یہ اس کی قبر ہے, اور قبر جو ہے یہ باغ کی شکل میں ہے, اور یہ مسیری اس کی آرام کی جگہ ہے. جیسے اس کا انتقال ہوگا تو یہاں آ کر کے آرام کرے گا. اور یہ دو عورتیں اس کو خدمت کے لیے تیار کھڑی ہیں کہ جیسے آئیں گے اسے استقبال کریں گے, استقبال کر کے یہاں اس کو لٹائیں گے, پھر ہوا جائے گی, پنکھا جلیں گی تاکہ اسے آرام کرے. اور وہ جو سامنے محل لگ رہا تھا وہ جنت میں اس کا محل ہے. آخرت میں جب جنت میں جائے گا تو اس محل میں جائے گا. جب انہوں نے یہ بتایا تو میں سوچا بھائی وہ کوئی اللہ کا ولی ہے, تو اللہ کا کوئی برگزیدہ ایک بندہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے قبر کو ایسا سبزار بنایا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل بھی تیار فرما دیا. تو شاہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں ارے کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں, کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں, یہ سوچ رہا ہے. ہاں حضرت میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کوئی اللہ والا ہے, کوئی وہ نیک اللہ کا نیک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے یہ اونچا مقام عطا فرمایا. نہیں نہیں وہ ایک عام مسلمان ہے. میں نے اچھا سر آخر اس کا کوئی نیک عمل تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا. ہاں بس وہ صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے. اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی بدولت اللہ پاک نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے. آہاں بس شاہ صاحب یہ سب بتا کر غائب ہوئے, میری بھی آنکھ کھلی تو اپنے بستر سے. یہاں خواب میں اللہ پاک نے آنے برزخ کے سیر کرا دی, اس کو جنت کا محل دکھلا دیا, اور سبق دے دیا کہ جو قرآن شریف کی تلاوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس قدر باعث اجر و ثواب. بھائی ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک کاموں کو پابندی سے کرنا چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے. جس طرح پڑھنے میں محنت ضروری ہے، نیک اور پابند بننے میں محنت ضروری ہے. تو نیک عمل کریں، اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، چاہے وہ مسلمان کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، اور اللہ والوں کی صحبت کریں اور ان سے مشورہ کر کے چلیں اور نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچائیں. بس یہ خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا ہے اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا حقنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لمحابك في الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. حسبك مغفرة فرما، بخشش فرما، درج بلند فرما. يا الله اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے فنا عطا فرما. خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کو خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، نیک بندوں کی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق و اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ اخلاق و اعمال عادات و اسوار کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ایک لڑھے کے لیے بھی ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی کے دور سے فنا عطا فرما. ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، ہر بیماری شفا عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یا اللہ شفا کلی عطا فرما. ہم سب کو ہر ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا و جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے فنا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب العالمين.